बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
रेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं आप सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली अरबाबी, जो सूरह एराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, सुबह की नशरियात के साथ हम रेडियो तेहरान से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह सहर टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी हमारी इस वेबसाइट पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और समीन, اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، انداز جہاں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد آپ سن سکیں گے ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ عزیز سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سار ٹی وی کے تمام پروگرام بھی آپ ہماری اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایڈریس ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ زندہ می خونیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جامع تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضروری صلاحیت رکھتا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے ملک کے ایٹمی پروگرام کے دنیا کا سب سے زیادہ شفاف پروگرام قرار دیا ہے۔ ایران اور افغانستان کے ریلوے حکام نے ایک دوسرے سے ملاقات، اور خواف حرات ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نیشنل ہیرالڈ مبینہ بدعنوانی معاملے میں مسلسل دوسرے روز بھی ای ڈی اے کے دفتر میں پیش ہوئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ سابق حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، جھوٹ کا سہارا لے کر حقائق کو مسخ کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ عراقی فضائیہ کی مدد سے عراقی سیکیورٹی فورسز نے صلاح الدین میں داعش کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس میں داعش کے 8 سرغنے ہلاک ہوئے۔ اور اسرائیل کا ایک طیارہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے پر اترا، اور 3 گھنٹے کے بعد وہ یونان کے لیے روانہ ہو گیا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جامع تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضروری صلاحیت رکھتا ہے۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی شام پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات میں دونوں قوموں کے درمیان گہرے رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے، جو کہ صدیوں پر محیط اور ایمان کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، کہا ایران اور پاکستان کے عوام کو پاکستان اور ایران کے عوام نہ صرف پڑوسی ہیں بلکہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک پر آنے والے زیادہ تر غیر ملکی زائرین پاکستانی ہیں اور اہل بیت سے ان کی محبت مشہور ہے اور یہ دونوں قوموں کے درمیان قربت کے شعبوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوئی محدودیت نہیں، کہا ہم پاکستان کے ساتھ جامع تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سمن پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہم خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں میں پیش کریں گے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے ملک کے ایٹمی پروگرام کو دنیا کا سب سے زیادہ شفاف پروگرام قرار دیا ہے۔ علی بہادری جہرمی نے کہا کہ آئی اے اے کی جانب سے ایران کے ایٹمی تنصیبات کا زیادہ معائنہ اس کی شفافیت کو ثابت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایٹمی پروگرام کی نظر سے ایران دنیا کا سب سے زیادہ شفاف ملک ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ پابندیوں کو ہٹائے جانے کے بارے میں مذاکرات جاری ہیں اور اس کا کوئی بھی تعلق ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں منظور کی گئی ایران مخالف قرارداد سے نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس نے کبھی بھی مذاکرات کے عمل کو خراب نہیں کیا۔ حکومت کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے بعد ایران مخالف قرارداد کی منظوری اس کی خود مختاری پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی برادری کو پوری طرح سے آزاد ہونا چاہیے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کے مطابق ایران کی ایٹمی سرگرمیاں آئی اے اے کی نگرانی میں جاری ہیں جو پوری طرح سے شفاف ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کو ہٹانے کے مقصد سے ویانا مذاکرات جاری ہیں، تاہم امریکہ اور تین دیگر یورپی ممالک نے غاصب سین حکومت کے دباؤ کی وجہ سے آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ ساز باز کرتے ہوئے ایران مخالف قرارداد منظور کی ہے۔ ایران اور افغانستان کے ریلوے حکام نے ایک دوسرے سے ملاقات اور خوف ہرات ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران ریلوے کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ افغان ریلوے کے ڈائریکٹر بخت الرحمان شرافت نے تہران میں ڈائریکٹر جنرل ریلوے سید میعاد صالحی سے بات چیت کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ریل رابطوں کو مضبوط بنانے اور خاص طور سے خواف ہرات ریلوے لائن منصوبے کے تیسرے فیز پر دوبارہ عمل درآمد کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران ریلوے کے سربراہ نے اس موقع پر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران افغانستان کے ساتھ طویل المدت اور عملی تعاون کے لیے آمادہ ہے۔ افغان ریلوے کے ڈائریکٹر بخت الرحمان شرافت کا کہنا تھا کہ ان کا ملک نہ صرف ہرات خوف ریلوے منصوبے کی تکمیل چاہتا ہے بلکہ ریلوے ملازمین کی تربیت کے لیے بھی ایران کے تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سامان کے بدلے سامان کی تجارت جلد شروع ہوگی۔ افغانستان کے ایوان تجارت و سرمایہ کاری کے نائب صدر خان جان الکوزی نے کہا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان سامان کے بدلے سامان کی تجارت کے لیے 80% معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر ٹریڈ سسٹم پر جلد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ سامان کے بدلے سامان کی تجارت کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان چار بار مذاکرات ہو چکے ہیں اور پہلے مرحلے میں 20 اشیاء کی تجارت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ افغان عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملکی بینکوں سے زر مبادلہ کی منتقلی میں حائل رکاوٹوں کی وجہ سے دونوں ملکوں نے سامان کے بدلے سامان کی تجارت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین پوری طرح سے متوازن ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بینکاری لین دین بری طرح متاثر ہوا ہے اور اب تک معمول پر نہیں آ سکا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ سابق حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، جھوٹ کا سہارا لے کر حقائق کو مسخ کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہماری طرف سے قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ بیرون ملک سے حکومت کے خلاف سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، جھوٹ کا سہارا لے کر حقائق کو مسخ نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی طبیعت بہت خراب ہے، فوج کا خیال ہے کہ انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے، مگر حتمی فیصلہ ان کی فیملی کو کرنا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی فوج کی لیڈرشپ کو من گھڑت پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرونا کی مد میں ملنے والے پچھلے بجٹ سے ہم نے 6 ارب حکومت کو واپس کیے ہیں، جبکہ بڑی تربیتی مشقوں کے لیے نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ فوج کے تعلیمی نظام سے 70,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کم دفاعی بجٹ کے باوجود ہم نے مزید 100 ارب بجٹ کم لیا ہے، جبکہ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے دفاعی بجٹ کو بھی سامنے رکھا جائے، جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو دفاع کے لیے مختص رقم بجٹ پر بہت شور شرابہ ہوتا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے آرمی چیف کے دورے چین اور صدر سے ون آن ون ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے دورس نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا سی پیک کی سیکیورٹی پر 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، ان معاملات میں ہم نے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ترجمان پاکستانی فوج کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے چین کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات کی مضبوطی کے لیے قریبی کردار ادا کیا، اور ان کا حالیہ دورہ چین بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نیشنل ہیرالڈ مبینہ بدعنوانی معاملے میں مسلسل دوسرے روز بھی ای ڈی کے دفتر میں پیش ہوئے۔ اس دوران کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں نے گزشتہ روز شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی ای ڈی دفتر میں منگل کو پیش ہوئے، جبکہ پیر کو ای ڈی کے افسران نے ان سے تقریباً 10 گھنٹے تک سوال و جواب کیے۔ اس درمیان کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے گزشتہ روز دہلی اور ملک کے دیگر شہروں میں شدید احتجاج کیا، جن میں مختلف ریاستوں میں کانگریس کے وزراء اعلی اور دیگر مرکزی رہنما شریک ہوئے۔ عراقی فضائیہ کی مدد سے عراقی سیکیورٹی فورسز نے صلاح الدین میں داعش کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس میں داعش کے 8 سرغنے ہلاک ہوئے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق عراقی سیکیورٹی انفارمیشن سینٹر نے منگل کو شمالی صوبے صلاح الدین میں دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف ایک نئے آپریشن کے اعلان کی خبر دی ہے۔ دجلہ نیوز نیٹ ورک نے مرکز کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ یہ آپریشن جوائنٹ آپریشنز ہیڈ کوارٹرز کی نگرانی میں کیا گیا، جس میں صلاح الدین آپریشنز ہیڈ کوارٹر بھی شریک ہوا۔ بیان کے مطابق مسلسل نگرانی کے بعد عراقی فضائیہ کو وادی السرسار میں خفیہ ٹھکانے کے اندر 8 انتہائی اہم دہشت گردوں کے سرغنوں کی موجودگی کے بارے میں درست معلومات فراہم کی گئیں۔ اس عراقی ادارے کے مطابق اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فضائیہ کی مدد سے آپریشن شروع کیا اور دہشت گردوں کا محاصرہ کر کے ان کا مقابلہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ عراقی جنگی طیاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھی 3 بار بمباری کی، جس میں تمام عناصر ہلاک ہو گئے۔ بیان کے مطابق عراقی فورسز نے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور رصد کا سامان بھی قبضے میں لے لیا، جس کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ داعش کی باقیات سے لڑنے کے لیے الحشد الشعبی اور عراقی پولیس فورسز نے 6 جون کو صلاح الدین کے مشرق میں واقع الدور قصبے میں ایک سیکیورٹی آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کا مقصد علاقے میں داعش کے ٹھکانوں کو ختم کرنا ہے۔ عراقی انٹیلیجنس سروس نے بھی اس مہینے کے آغاز میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف بغداد میں بڑے پیمانے پر آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ آپریشن کے دوران کئی سرغنوں سمیت 14 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا ایک طیارہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے پر اترا اور 3 گھنٹے کے بعد وہ یونان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسرائیلی نیوز چینل کان کے مطابق قبلہ اول اور غاصب ارض فلسطین کے غاصب اسرائیل کا ایک چارٹر طیارہ منگل کی صبح سعودی دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے پر اترا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہوائی جہاز 3 گھنٹے کے بعد ریاض سے یونان کے دارالحکومت ایتھنس کے لیے روانہ ہوا۔ اسرائیلی صحافی ایتھائی بلومنل نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ منگل کی صبح ایک چارٹر طیارہ اسرائیل کے ہوائی اڈے سے پرواز کر کے اردن کے فضائی راستے سے سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور ریاض ایئرپورٹ پر اترا۔ پچھلے چند روز سے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کا سمجھوتا طے پانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور گزشتہ ہفتوں کے دوران اسرائیلی طیاروں کی ریاض میں لینڈنگ کی خبریں بھی منظر عام پر آتی رہی ہیں۔ بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک نے بحرین میں غاصب سنی حکومت کے ریڈار سسٹم کی تعیناتی کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک میں غاصب سنی فوجیوں اور صہیونی سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی کو مغربی ایشیا کی سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا۔ بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک کی سیاسی کونسل نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ بحرین میں غاصب سنی حکومت کے ریڈار سسٹم کی تعیناتی علاقے میں ہماگیر اور تباہ کن جنگ کے لیے ایک چنگاری ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بیان میں بحرین کی آل خلیفہ حکومت کو سخت خبردار کیا گیا ہے کہ وہ غاصب سنی حکومت کے مقابلے میں جھکتی چلی جا رہی ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غاصب سنی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ بحرینی عوام اپنے ملک میں سنی حکومت کے سیاسی، فوجی اور سیکیورٹی حکام کی موجودگی کے سخت خلاف ہیں، اور وہ غاصب سنی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کو بھی اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور وہ آل خلیفہ حکومت اور سنی حکومت کے ساز باز کے خلاف بھرپور استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک کی سیاسی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ بحرین کے بارے میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا حق صرف بحرینی عوام کو حاصل ہے۔ واضح ہے بحرین میں 14 فروری 2011 سے شاہی حکومت اور خاندانی آمریت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے۔ خبروں کے مطابق سعودی اتحاد نے نئی جنگ بندی کی 10 بار خلاف ورزی کی، اور یمن کے مختلف صوبوں من جملہ تائز، حجہ، الجوف، سعدہ، الزالے اور مختلف دیگر علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور صوبہ مارب، حجہ، تائز، سعدہ اور مختلف علاقوں پر درجنوں بار گولہ باری کی، اور اس طرح مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمن کے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے علاوہ یمنی شہریوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں جنگ بندی کی ایسی حالت میں خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ اس جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ پروگرام انداز جہاں۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر۔
سامعین، نعت رسول مقبول ہم تھوڑی دیر بعد نشر کریں گے، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
اعوذ باللہ من
سامعین، آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور بلاول بھٹو زرداری کی ایرانی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایران کے صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جامع تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تاکید کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضروری صلاحیت رکھتا ہے. آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی شام پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات میں دونوں قوموں کے درمیان گہرے رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے، جو کہ صدیوں پر محیط اور ایمان کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، کہا ایران اور پاکستان کے عوام نہ صرف پڑوسی ہیں بلکہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہے. ان کا کہنا تھا ہم پاکستان کے ساتھ جامع تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جن میں مختلف فیلڈز من جملہ تیل، گیس اور بجلی شامل ہیں. آیت اللہ رئیسی نے توانائی کے شعبوں، ٹرانزٹ، تعاون اور علاقائی مسائل اور بحرانوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے اہم پہلو قرار دیا اور تاکید کی کہ ان مسائل پر مذاکرات کو فیصلے اور تعاون کی دستاویز بننا چاہیے. پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی دورہ ایران پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا، میں جتنا پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اتنا ایران سے بھی. پاکستانی وزیر خارجہ نے پاکستان کو بجلی برآمد کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم سلامتی، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں ماضی کی بات چیت کو مکمل کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے پاکستانیوں کی امام رضا علیہ السلام سے عقیدت کی گہرائی کی طرف بھی اشارہ کیا اور زائرین کے مشہد کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اپنے ملک کی منصوبہ بندی کی طرف بھی اشارہ کیا. پاکستانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جنگلات میں لگی آگ کو بجھانے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی مدد کی بھی تعریف کی. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان کی دعوت پر منگل کے دن دو روزہ دورے پر تہران پہنچے تھے. یہ نئی پاکستانی حکومت میں کسی اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کا پہلا دورہ ایران ہے. بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ایران دو ہمسایہ اور دوست ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا نے ایرانی صدر سے پاکستانی وزیر خارجہ کی ملاقات کو خصوصی کوریج دی ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی. پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف کا تہنیتی پیغام پہنچایا. وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دورہ پاکستان کی دعوت دی. بلاول بھٹو نے اس ملاقات میں کہا کہ ایران سے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے چاہیے. انہوں نے اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایرانی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا بھی معاملہ اٹھایا. دوسری جانب ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے تہران میں ایک دوسرے سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارتی، اقتصادی تعلقات، ایران سے بجلی کی ترسیل اور سرحدی لین دین کی صورتحال کے علاوہ زائرین کی سہولیات کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ریل روڈ رابطوں کو مضبوط بنانے کے بارے میں بھی بات چیت کی. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کے دورے پر آئے پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا انداز جہاں بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں. باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں میں ہوں بے رسول پیلی ہے میں ہوں اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہیں فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید جس کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو گناہ فضا کو تاریک بنا دیتے ہیں ان میں سے ایک والدین کے ذریعے آنکھ ہونے کا گناہ بھی ہے لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین ایمان کے بغیر نہ خوشحالی ممکن ہے اور نہ ہی نجات کا سوال انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے مختلف چیزوں کا محتاج ہے کھانا پینا لباس مکان علم بیوی بچے صحت عزت مال اور آرام کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کی اسے ضرورت رہتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف مادی سامانوں سے کام لیتا ہے بچپن میں والدین یا عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں پھر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور خود محنت و مشقت کر کے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سامان فراہم کرتا ہے لیکن انسان کے اس تگ و دو کے بعد اگر اس کی مادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو بظاہر اس کی زندگی خوشحال نظر آئے گی، لیکن ان مادی ضرورتوں کے علاوہ انسان کو روحانی چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتی، یعنی اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن انسانوں کے دل گواہی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل فقط مادی چیزوں سے اطمینان نہیں پاتے، بلکہ وہ کسی اور چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، جسے مذہب کہتے ہیں۔ مذہب تلاش کے راستے کا نام ہے۔ یہ راستہ بتانے والے لوگ اپنے اندر ایک غیر معمولی حسن اور غیر معمولی روحانی کشش رکھتے ہیں، اور صحیح مذہب ہمیں نبی یا امام سے ملتا ہے۔ نبی ہمیں خدا کے کلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، جسے اختیار کرنے سے ہمیں حقیقی کامیابی مل سکتی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، لیکن اس کامیاب زندگی کے حصول کے لیے خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ ایسا تعلق جو بدی سے نفرت پیدا کر دے اور نیکی کو خوبصورت کر کے دکھائے۔ ایسا تعلق جو اپنے بندے کو مشکل سے مشکل مقام کے حل کی ڈھارس و ہمت دے، دنیا کی آسائشوں اور لذتوں سے بے نیاز کر دے، قربانیوں کے لیے دل کھول دے، خدا کے لیے مصیبتیں اٹھانے کے لیے دل مضبوط کر دے، آلام میں آرام محسوس کرائے، اور ایسے تعلق کے سوا سب تعلقات سے فارغ کر دے۔ نبی ہمیں فرشتوں کے وجود کے بارے میں بتاتے ہیں، جو مومنین کو تقویت بخشنے والے اور ان کے دلوں میں نیک حرکتیں پیدا کرنے والے ہیں، لیکن یہ سب راستے ایمان کی ہی بدولت کھلتے ہیں، اور سب حقیقتیں ایمان کے طفیل ہی سے ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ ایمان کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں۔ انسان دنیا کے تمام تعلقات تو قائم کرتا ہے، لیکن اپنے خالق و مالک سے تعلق پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی اس سے لو لگانے کی کوشش نہیں کرتا، تو اسے کامیاب زندگی نصیب نہ ہو سکے گی۔ خدا کے کلام کے مطابق ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں سوزش اور جلن ہوگی، جہاں درد و کرب ہوگا، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، جہاں تاریکی ہی تاریکی اور مصیبت ہوگی، جہاں انسان نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، عذاب اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اس وقت وہ کہے گا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ انسان دنیا میں مادی لذتوں کا تو خوگر ہوتا ہے، مگر پروردگار سے تعلق پیدا کرنے والی اپنی روحانی غذا کی فکر نہیں کرتا، حالانکہ جسم کے ساتھ روح بھی ہے، اور روح کی غذا بجز ایمان اور خدا کے کلام کے بغیر نہیں مل سکتی، کیونکہ روحانی زندگی کی نشو و نما اور ترقی کے بغیر نہ انسان خدا سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اور نہ ہی اسے دنیا میں حقیقی خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔ مادی زندگی کی لذتوں میں انسان اپنی خوشحالی اور دلی اطمینان کے ساتھ تلاش کرتا ہے، لیکن مادیت میں آسودگی، خوشحالی اور اطمینان قلب کہاں؟ ہاں، مادیت اس چند روزہ زندگی کی آسائش کی امید دلا کر آخرت کی ابدی زندگی کو نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن مادیت مال و دولت کے ساتھ برائیوں، بے حیائیوں کا طوفان لاتی ہے، جس میں انسانیت کے اعلیٰ جوہر غرق ہو جاتے ہیں۔ مادیت ہوا و حرص کی آگ کو بھڑکاتی اور دلوں کے اطمینان کو چھین لیتی ہے۔ مادیت ظاہری طور پر چمک رکھتی ہے، لیکن باطنی تاریکی پیدا کرتی ہے۔ مادیت متاع قلیل دیتی ہے، مگر ہزاروں ذلتوں اور رسوائیوں کے بعد۔ اس کے مقابل ایمان ابدی زندگی کی بہتری کا ضامن بنتا ہے۔ وہ مال و دولت کو خدا کی راہ میں قربان کرواتا ہے، لیکن خدا کی معرفت اور مال و دولت سے مالا مال کرتا ہے، جس سے ایک عاجز بندے پر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ایمان انسانیت کے اعلیٰ جوہروں کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے، وہ اس چند روزہ زندگی میں پاکیزگی اور فلاح کے حصول کے لیے محنت اور مشقت تو ضرور کرواتا ہے، مگر اس کے اندر ایک لذت پیدا کر کے اسے آسان کر دیتا ہے، اور ایمان حقیقی راحتوں اور نعمتوں کو میسر کرتا ہے۔ یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ مادیت اگر شہرت پیسہ پیش کرتی ہے تو ایمان لا انتہا خزانے پیش کرتا ہے، لیکن دور حاضر کے انسانوں کی ایمانی کیفیت کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی اکثریت حقیقی ایمان پر قائم نہیں بلکہ رسمی ایمان پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور اپنے ماں باپ یا بزرگوں کو جس مذہب یا مسلک پر دیکھا ہے یہی ان کا مذہب اور اسی پر ان کا رسمی ایمان ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے وقار احمد صاحب لکھتے ہیں، ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام پسند آئے۔ پروگرام کو نہایت ہی محنت و محبت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ صبح امید پروگرام بھی اپنی مثال آپ ہے، اس سے بہت ہی معلومات حاصل ہوتی ہیں، زندگی میں نکھار آتا ہے۔ ویسے پروگرام انداز جہاں میں ہونے والی گفتگو کا معیار بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ کس کس پروگرام کا نام لیا جائے، بس یہی کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد۔ اور سامعین محترم، وقار احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
آیت اللہ مرحوم سید جواد عاملی رات کا کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ کسی نے دخل الباب کیا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کے استاد علامہ بحر العلوم کا خادم موجود ہے، جس کو علامہ بحر العلوم نے بھیجا ہے۔ خادم نے کہا کہ علامہ کے سامنے ہم نے کھانا رکھ دیا ہے، مگر وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرحوم عاملی فوراً ہی اپنے استاد کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی استاد کی نظر اپنے شاگرد پر پڑی، فرمایا، کیا تم کو خدا کا خوف و ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ مرحوم عاملی نے تعجب سے پوچھا، استاد محترم، کیا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ استاد نے فرمایا، تمہارے محلے میں رہنے والا تمہارا ایک پڑوسی روزانہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خرمۂ زاہدی قرض لیتا تھا، اور 7 دن ہو گئے کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ گیہوں اور چاول خرید سکے، اور اس کے بچوں نے چند خرموں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا ہے۔ لیکن جب آج وہ دکاندار سے خرما لینے گیا تو دکاندار نے اس سے کہا کہ تم نے بہت زیادہ قرض لے رکھا ہے، لہٰذا وہ شرم و حیا کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ گیا، اور آج وہ اور اس کے اہل و عیال بھوکے ہیں، اور تم بڑے ہی آرام و سکون سے کھانا کھانے میں مصروف ہو۔ مرحوم عاملی کہتے ہیں، خدا کی قسم میں اس کے حالات سے باخبر نہ تھا۔ استاد نے کہا، اگر تم اس کے حالات سے باخبر ہوتے اور کھانا کھا لیتے تو تم یہودی یا کافر ہوتے۔ میرا غصہ و ناراضگی اس بنا پر ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے حالات سے اتنا بے خبر کیوں ہو۔ پھر فرمایا، کھانے کی یہ سینی میرا خادم اسے گھر لے کر جائے گا، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور پیسے کی یہ تھیلی اس کے بستر یا فرش کے نیچے آہستہ سے رکھ دینا، اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اس کے بارے میں ہمیں صحیح خبر نہ دو گے۔ مرحوم عاملی خادم کے ساتھ گوشت اور لذیذ غذاؤں سے پر سینی لے کر اس کے گھر گئے، اور اس کے دروازے پر دخل باب کیا، اور گھر میں داخل ہوئے احوال پرسی کے بعد مرحوم عاملی نے کہا، عزیز، ہم آج چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب سینی سے میز پوش ہٹایا تو اس فقیر پڑوسی نے کہا، یہ کھانا تمہارے گھر میں نہیں پکایا گیا ہے، بلکہ یہ کھانا اجمی کے گھر میں پکایا گیا ہے، اور میں اس وقت تک کھانے کو تناول نہیں کروں گا اور ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک تم مجھے تمام حالات سے باخبر نہیں کرو گے۔ جب اس مرد فقیر کا اصرار بڑھا تو مرحوم عاملی نے پورا ماجرا بیان کیا تو اس فقیر نے کہا، خدا کی قسم اس واقعے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور مجھے تعجب ہے کہ کس طرح علامہ بحر العلوم کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 خرداد، 15 ذی قعدہ اور 15 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ ذی قعدہ سن 500 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان لغت شناس اور دانشور ابن فاخر کی بغداد میں وفات ہوئی۔ انہوں نے جوانی میں مکہ اور یمن کا متعدد بار سفر کیا اور اس زمانے کے علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن فاخر کو علم لغت و حدیث میں ید طولہ حاصل تھا۔ ان کی نثر مشکل اور ثناء لفظی سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بلیغ بھی ہے۔ اہل علم افراد کے درمیان ابن فاخر کا بڑا احترام تھا۔ ابن فاخر کی تالیفات میں جواب مسائل کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پندرہ جون سن 1836 کو فرانسیسی ماہر ریاضیات و طبیعیات آندرے میری ایمپیئر کا 61 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تحقیق اور علمی کتابوں کے مطالعے میں گزاری۔ ان کی پہلی دریافت الیکٹرانک مقناطیس ہے۔ آندرے ایمپیئر نے برقی رو کی شدت کا تعین کیا اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آلہ بنایا۔ ان کی اسی خدمت کی بنا پر برقی رو کی شدت ناپنے کی اکائی کا نام ایمپیئر رکھا گیا۔ پچیس خرداد سن 1230 ہجری شمسی کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید مصطفیٰ ایران کے شہر کاشان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید حسین مجتہد کاشان میں دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ آیت اللہ سید مصطفیٰ نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کے درس میں جانا شروع کر دیا اور فقہ اصول، معقولات و منقولات اور ریاضی کے علوم حاصل کرنے کے بعد اصفہان چلے گئے۔ وہاں شیخ محمد تقی رازی المعروف صاحب معالم سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ سید مصطفیٰ 25 سال کے تھے کہ آپ کو اصول فقہ، تفسیر، فلسفے اور ریاضی پر مکمل عبور حاصل ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں وہ تہران آ گئے اور پھر عراق چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کاظمین میں سکونت اختیار کی۔ کاظمین میں ہی آیت اللہ سید مصطفیٰ نے 68 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ پندرہ جون سن 1909 کو امپیریل کرکٹ کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ بعد میں یہی تنظیم انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس کہلائی۔ اس تنظیم کے بنیادی ارکان برطانیہ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تھے۔ 31 مئی سن 1926 کو تین اور ممالک، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ اور ہندوستان، امپیریل کرکٹ کانفرنس کے رکن بنے۔ پاکستان 21 جولائی سن 1952 کو آئی سی سی کا رکن بنا، اور سری لنکا کو 21 جولائی سن 1981 کو اس تنظیم کی رکنیت ملی۔ سن 1965 میں اس تنظیم کا نام انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس آئی سی سی ہو گیا۔ سن 1989 میں اس کا نام دوبارہ بدل کر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل رکھ دیا گیا۔ پندرہ جون سن 1916 کو مشہور اردو نقاد، ماہر لسانیات اور محقق پروفیسر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ہندوستان کے آگرہ شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آگرہ، بدایوں اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے اسکالر تھے۔ پی ایچ ڈی کا ان کا تحقیقی مقالہ شاعری کے دبستان لکھنؤ کے بارے میں تھا۔ تنقید اور تحقیق دونوں میدانوں میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی یکساں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن بعد میں اردو لسانیات ان کا محبوب موضوع بن گیا۔ انہوں نے شمالی ہندوستان میں ہند آریہ زبانوں پر بھی تحقیق کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور پہلے لاہور میں رہے اور پھر کراچی میں سکونت اختیار کی، جہاں انہوں نے علمی اور ادبی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے متعدد کتابیں لکھیں اور ان کی خود نوشت سوانح حیات بھی شائع ہوئی۔ وہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سربراہ رہے اور کولمبیا یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ 7 ستمبر سن 1994 کو ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ پندرہ جون سن 2001 کو روس، چین، قزاقستان، قرقزستان، تاجکستان اور ازبیکستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد اقتصادی، ثقافتی اور سیکورٹی تعاون میں فروغ بتایا گیا ہے۔ البتہ اس سے پہلے سن 1996 میں ازبیکستان کے علاوہ بقیہ مذکورہ ممالک نے اپنی سرحدوں پر سیکورٹی بڑھانے اور اعتماد کی تقویت کے لیے شنگھائی 5 کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ ایسے حالات میں ہوا تھا کہ جب سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور امریکہ وسطی ایشیا کے ممالک میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شنگھائی 5 میں ازبیکستان کے شریک ہونے کے بعد یہ تنظیم شنگھائی تعاون تنظیم میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور منگولیا مبصر رکن کی حیثیت سے اس تنظیم میں شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم آبادی اور اقتصادی و فوجی طاقت و وسعت کے لحاظ سے سب سے بڑی علاقائی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته۔